جمعرات 6 جون، بی بی سی کے پروگرام سربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ سوڈان میں جاری بحران نے شدت اختیار کر لی، درجنوں افراد ہلاک، کیا تنازع کے حل میں بین الاقوامی برادری کا کردار ممکن ہے؟ نامہ نگار بولے،
They are really under the influence of Saudi Arabia. There are lots of different international kind of aspects to what's going on in Sudan at the moment.
پشتو زبان میں ریپ میوزک بنانے والا پہلا پاکستانی بینڈ، لیکن یہ خیال انہیں آیا کیسے؟ موسیقار بولے،
ہم نے کہا کہ ہم اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کریں۔ بات یہ ہے کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے، مین اسٹریم میوزک اس کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کر سکتی ہے، اور اس میں اگر ہم میسج لائیں اور وہ بھی پشتو میں، آبویسلی وہ زیادہ اسپریڈ ہوگا۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے ساتھ سہیل سے۔
افریقی کونسل نے سوڈان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ کونسل کے حکام کا موقف ہے کہ بحران سے نکلنے کا یہ واحد حل ہے۔ سوڈان کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ پیر کو ہونے والی پرتشدد کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 50 مظاہرین کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد اس سے کئی زیادہ ہے اور یہ اعداد و شمار حقائق کے منافی ہیں۔ روس اور چین نے تجارت اور سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ روس کے 3 روزہ دورے پر ماسکو میں موجود ہیں۔ امریکہ اور چین میں تجارتی مہاذرائی کے پیش نظر روس اور چین میں مزید قربت دیکھی جا رہی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ دونوں ممالک میں تعلقات اور بھی مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ڈینمارک میں بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والی جماعت سوشل ڈیموکریٹس کی سربراہ میٹے فریڈرکسن نے بدھ کو ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد کہا کہ ان کی جماعت نئی حکومت قائم کرے گی۔ 41 سالہ میٹے فریڈرکسن ملک کی کم عمر ترین وزیر اعظم بننے جا رہی ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ ان کی اسپیشل فورسز نے طالبان کے قائم کردہ ایک قید خانے پر حملہ کیا ہے۔ افغانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ بازیاب کرائے جانے والے 84 قیدیوں میں سیکیورٹی اہلکار، دولت اسلامیہ کے جنگجو سمیت دیگر غیر ملکی جنگجو شامل تھے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہرنائی میں انتظامیہ کے مطابق دونوں اہلکار معمول کی گشت کے دوران خوست کے علاقے میں نشانہ بنے۔ اس حملے کی ذمہ داری کلاتم جماعت بلوچ لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ آسٹریلیا میں پولیس کے حکام نے کہا ہے کہ خبر رساں ادارے ABC کے دفتر پر نیشنل سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر چھاپہ مارا گیا۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہے تھے ساتھ سہیل۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستانی کرکٹر آصف علی کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جارحانہ بیٹنگ سے ورلڈ کپ میں ٹیم کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ آصف علی کا تفصیلی انٹرویو پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ سوڈان کے حکام نے تسلیم کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جمہوریت کے حق میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے نتیجے میں 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سوڈان میں ایک ہفتے کے دوران پہلی بار حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ BBC کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
سوڈان میں ڈاکٹروں کی مرکزی کمیٹی کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائی کے دوران 100 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ احتجاج میں شامل ایک گروہ کے مطابق دریائے نیل میں بدھ کے روز 40 لاشیں نکالی گئیں اور اب بھی مزید لاشیں ملنے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب آغاز میں خاموش رہنے کے بعد اب سوڈان کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے تشدد سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے۔ فوجی کونسل کے نائب سربراہ نے سیکیورٹی فورسز کے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین میں کچھ دشمن عناصر اور منشیات فروش موجود تھے جن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ حزب مخالف کے ایک کارکن حافظ محمد نے BBC کو بتایا،
The regime realized that they have committed grave mistakes and now they're trying to come out with...
ریاست کو اب یہ احساس ہوا ہے کہ انہوں نے سنگین غلطی کی ہے، اب وہ کوئی جواز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وزارت صحت کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار بھی حقائق کے منافی ہیں، کیونکہ اب بھی بہت سے افراد لاپتہ ہیں۔ ہم ہلاکتوں کی صحیح تعداد کا تعین نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد 100 سے بھی زائد ہو۔
گزشتہ روز عبوری فوجی کونسل کے سربراہ نے قوم سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم سوڈان کے حزب مخالف نے فوجی کونسل سے بات چیت کی پیشکش کو آج مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مظاہرین پر تشدد کرنے والوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل افریقہ نیٹ سینٹ بلائے نے بی بی سی کو بتایا کہ فوجی حکام کی جانب سے ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا ہے۔
There doesn't seem to be any sign of de-escalation. Internet channels are shut down.
کشیدگی میں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، انٹرنیٹ اور دوسری سروسز بند ہیں اور ہمیں جنسی تشدد اور زیادتی کی خطرناک اطلاعات مل رہی ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے ان کے خلاف کاروائی کے مطالبے کے علاوہ ابھی تک عبوری فوجی کونسل کی طرف سے کوئی معنی خیز اقدام نہیں کیا گیا ہے۔
خرطوم میں مختلف رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہر میں گشت کر رہے ہیں اور شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھاری تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار سوڈان کے دوسرے بڑے شہر امڈرمان کی سڑکوں پر موجود ہیں جو کہ دریائے نیل کی دوسری جانب واقع ہے۔
سوڈان میں جاری بحران کی تفصیل بتا رہی تھیں نازش فیض۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے سوڈان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے بی بی سی کے نامہ نگار ول روز سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ سوڈان میں حزب اختلاف کی جانب سے شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، لیکن مظاہرین کا مطالبہ ہے کیا؟
Well, basically, this is all about the protest movement pushing
دراصل یہ احتجاج فوج کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ احتجاج گزشتہ سال دسمبر میں شروع کیا گیا تھا۔ سوڈانی عوام کو ملک میں جاری معاشی بحران کے باعث شدید غصہ تھا اور لوگ عمر البشیر کی حکومت سے تنگ آ گئے تھے جو کہ تقریباً 30 سال سے اقتدار پر تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ عمر البشیر کو معزول کر دیا گیا اور ان کے سب ساتھیوں سے اقتدار لے کر فوج نے سنبھال لیا، اور اب اس احتجاج کا مقصد عوامی حکومت کو اقتدار منتقل کرنا ہے۔ فوج اور حزب مخالف کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات ہوئے جس میں کچھ معاہدے کیے گئے مگر وہ بھی ختم کر دیے گئے، لہٰذا یہ بات صاف ہے کہ فوج اقتدار سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔
اب آگے کیا ہوگا؟ فوج نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی جس کو حزب مخالف نے مسترد کر دیا ہے، تو حزب مخالف کا مطالبہ ہے کیا؟
So there've been very mixed messages from all sides really.
اب ہر طرف سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک وقت میں فوج کا کہنا تھا کہ اب مزید بات چیت نہیں کی جائے گی اور 9 ماہ کے اندر انتخابات کروائے جائیں گے، لیکن اس کے بعد فوج کے حمایتی ملک سعودی عرب کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا، جس کے بعد فوج نے یو ٹرن لیا کہ وہ ایک بار پھر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ مظاہرین میں سے بعض لوگ اس قدر غصے میں ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال میں دوبارہ بات کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا کچھ مظاہرین مذاکرات کے لیے تیار نہیں، جبکہ باز کا مطالبہ ہے کہ پہلے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو سڑکوں سے ہٹایا جائے تاکہ وہ لوگ خوف محسوس نہ کریں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ حزب مخالف کا کہنا ہے کہ فوج کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے اور فوج سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم مستقبل میں بھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے، اگر اس مسئلے کے حل میں سعودی عرب آگے آتا ہے تو بھی؟
So there doesn't seem to be a simple solution to this. No.
اس کا کوئی خاص حل نکلتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ سوڈان میں عالمی مفاد پایا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کی نظریں سوڈان پر ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر کی جانب سے سوڈانی فوج کا ساتھ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سوڈان میں عوامی حکومت نہیں چاہتے، مگر یورپی یونین، افریقن یونین اور امریکہ سوڈان میں عوامی حکومت کے لیے زور دے رہے ہیں، لہٰذا ان سب میں سے اہم بات یہ ہے کہ سوڈان کی معیشت بحران کا شکار ہے۔ اس وجہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سوڈان کی مالی معاونت کر رہے ہیں۔ سوڈانی فوج پر سعودی عرب کا دباؤ ایک اور وجہ سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی ہزار سوڈانی فوجی یمن میں سعودی عرب کے فوجی اتحاد کا حصہ ہیں، تو سوڈان میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کئی عالمی پہلو پوشیدہ ہیں۔
چین کے صدر شی جن پنگ کے روس کے اہم دورے کے دوران کئی اہم معاہدے طے پائے ہیں۔ اس دورے کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے امریکہ اور مغربی ممالک سے کشیدہ تعلقات کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔ صدر شی جن پنگ کے دورے روس کی تفصیل سنیے فرحت جاوید کی رپورٹ میں۔
چینی صدر شی جن پنگ روس کے 3 روزہ دورے پر ہیں، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر چینی صدر نے اپنے روسی ہم منصب کو اپنا بہترین دوست قرار دیا ہے۔ بدھ کو روس پہنچنے کے بعد ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ان کی ذاتی دوستی بہت گہری ہے۔
ہمارے باہمی تعلقات پہلے ہی بہتر ہیں، مگر ان کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہم روس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ ہم دونوں ممالک اعلیٰ سطح کے تعاون کو مسلسل فروغ دیں اور ہمارا تعاون ہمارے لوگوں کو کامیابی کا ایک احساس دے۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ انہیں یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج روس اور چین کے درمیان تعلقات اس بلند سطح پر استوار ہو چکے ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک گلوبل پارٹنرشپ ہے اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی تعلق ہے۔
پچھلے سال ہم نے 2 طرفہ اشیاء کی تجارت کے لیے 100 ارب امریکی ڈالر کو عبور کرنے کا ہدف رکھا تھا، اور ہماری ٹیم اور حکومت کی کوششوں کی وجہ سے ہم نے ہدف حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے پاس 108 ارب امریکی ڈالر موجود ہیں، اور اس سال کے پہلے سہمائی میں تجارت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
اس دورے کے دوران دونوں ملکوں میں دفاعی اور تجارتی شعبے میں تعاون کے معاہدے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم معاہدہ ٹیلی کمیونیکیشن کی سب سے بڑی چینی کمپنی ہواوے کا روس کے ساتھ ہے۔ اس معاہدے کے تحت اب 5G ٹیکنالوجی روس میں بنائی جائے گی۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب پچھلے ہی ماہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کی طرف سے ہواوے پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کے الزام کے تحت پابندی عائد کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ چینی صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو چکے ہیں۔
رخ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا، جہاں عید کا دوسرا روز ہونے کے باوجود ٹاپ 10 ہیش ٹیگز میں سب سے زیادہ کرکٹ ہی نظر آئی، اور اسی پر میں نے بات کی اپنے ساتھی منزہ انوار سے۔
سارے کے سارے ہیش ٹیگ جو ہیں جو ٹین کے ٹین کرکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، آسٹریلیا وی ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا ویسٹ انڈیز ورسز آسٹریلیا، کارٹل ویسٹ انڈیز، ویسٹ انڈیز اسٹیون اسمتھ۔
آج میچ کس کا ہے جو اتنا زیادہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے کرکٹ؟
آج آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے۔
کوئی کیچ بھی ہے جس کی بڑی بات کی جا رہی ہے؟
بہت اچھا انہوں نے،
میں نے تو مس کیا لیکن پکڑنے والے نے کیچ پکڑ لیا۔
اسٹیون اسمتھ کو کافی امید کی کرن سمجھا جا رہا تھا کہ وہ سنبھال لیں گے آسٹریلیا کی اننگس کو، لیکن وہ بھی آؤٹ ہو گئے، اور ان کا بہت شاندار قسم کا کیچ لیا ہے شیلڈن کارٹل نے۔
اچھا کرکٹ کی ہی بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اسد عمر، وہ انہوں نے بھی کرکٹ پہ کچھ ٹویٹ کی ہے، پھر وہ شاید کسی پاکستانی کرکٹر کا جواب بھی آیا، تو وہ معاملہ کیا ہے؟
پاکستان کے جو سابقہ وزیر خزانہ ہیں اسد عمر، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے خصوصی درخواست ہے کہ اس خوشی کے ماحول کو کم از کم چند دن جو ہے نا وہ ایسے ہی رہنے دیں۔ تو اس پہ ان کو بڑا زبردست قسم کا جواب ملا انہیں عامر، انہوں نے کہا کہ ہم تو پوری کوشش کریں گے، آپ بھی پلیز کچھ ایسے کام کریں جس سے پورا پاکستان خوش رہے۔
تو ادھر سے پھر عامر کا جواب آیا ہے۔
جی، ادھر سے عامر کا جواب آیا ہے، پھر انہوں نے کہا اچھا تم بہت اچھے بالر ہو، تو اب انڈیا کے اگینسٹ تم اس طرح سے کر لینا تو تم چھا جاؤ گے اگر تم اس طرح سے بالنگ کرو۔ مطلب انہوں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔
ایک اور جو بات مجھے سوشل میڈیا پہ نظر آئی، اور وہ کچھ ایک ڈبیٹ سی چل رہی ہے، صحافی ہیں اعجاز حیدر، انہوں نے کوئی ٹویٹ کی ہے جس کے بعد ایک بحث شروع ہو گئی ہے، وہ بحث کیا ہے؟ اور پہلے تو بتائیں وہ ٹویٹ کیا ہے۔
ایکٹیویزم اور اکیڈیمیا کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جو لوگ پڑھاتے ہیں ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا نہیں چاہیے، یا جو پڑھا رہے ہیں ان کو ایکٹیوسٹ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی بحث چل رہی ہے۔ آدھے لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، آدھے لوگ ایک سائڈ پہ ہیں۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی کہ ندا کرمانی جو لمس میں پڑھاتی ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو پڑھانا نہیں چاہیے
کیونکہ
وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ کسی پارٹی کی سپورٹ بھی کرتی ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو پڑھانا نہیں چاہیے۔
وہ ٹویٹر پہ باقاعدہ اپنے اوپینین دے رہی ہیں،
وہ کافی ایکٹیو ہیں اور وہ ہر چیز کے بارے میں اپنا اوپینین بھی دیتی ہیں۔
یہاں سربین نصف کو پہنچا ایک وقفہ، اس کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔
سربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازیہ گلزار۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے 10ویں میچ میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں نوٹنگم میں مد مقابل ہیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے دیے گئے 289 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری ہے۔ ایونٹ کا 11واں میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل برسٹل میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم کے بیٹنگ کوچ گرانٹ فلار کے مطابق ٹیم بغیر کسی تبدیلی کے میدان میں اترے گی۔ برسٹل سے ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور۔
کل پاکستان کی ٹیم سری لنکا کے خلاف کھیل تو رہی ہے، لیکن پاکستان کو اصل خطرہ سری لنکا کے بجائے موسم سے زیادہ ہے۔ یہاں پر جو پیشگوئی کی گئی ہے اس کے مطابق 90% بتایا گیا ہے کہ بارش ہوگی اور میچ پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لہٰذا پاکستان ٹیم کو اپنی اس طرح کی حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ اگر یہ میچ مختصر دورانیہ کا ہوتا ہے تو پھر ڈکورتھ لوئس کا جو فارمولا اپلائی ہوگا تو کس طرح ساری چیزیں ہوں گی، کیونکہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ میچ پاکستان کے لیے۔
فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے پہلے کوارٹر فائنل میں امریکہ کی اماندا انیسیموا نے رومانیا کی سیمونا حالب کو 6-2 اور 6-4 سے شکست دے دی ہے، جبکہ دوسرے کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا کی ایشلی بارٹے نے امریکہ کی میڈیسن کیز کے خلاف 6-3 اور 7-5 سے کامیابی حاصل کی۔ فٹ بال میں نیشنز لیگ کے سیمی فائنل میں نیدرلینڈ اور انگلینڈ کی فٹ بال ٹیمیں آج میدان میں اتریں گی۔ انگلینڈ کے مینیجر نے اپنی ٹیم پر زور دیا ہے کہ وہ ٹرافی جیتنے کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔
سیمی فائنل میں پہنچنے کے بعد ہمارا اعتماد بڑھا ہے، ٹیم نے بہت محنت کی ہے اور اب وہ ٹرافی جیتنے کے لیے کوشاں ہے۔
ہاکی پرو لیگ میں مردوں کے مقابلے میں گریٹ برٹن اور جرمنی کی ٹیمیں لندن میں مقابل آ رہی ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی نازیہ گلزار سے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا تیسرا میچ جمعے کو سری لنکا کے خلاف برسٹل میں کھیلے گی۔ پاکستانی بیٹسمین آصف علی کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جارحانہ بیٹنگ سے ٹیم کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ آصف علی کی بی بی سی سے خصوصی گفتگو۔
جس چیز کے لیے مجھے اس ٹیم میں رکھا گیا ہے اور میرا رول ہی ہے ہٹنگ کرنا، اور ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے، باقی جو میری نیچرل گیم ہے وہ اپنی گیم کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری جو پرفارمنس ہے، جو میرے رنز ہیں، وہ ٹیم کے لیے جو فائدہ مند ہو سکے میں اتنی کوشش کرتا ہوں، بلکہ بہت زیادہ اپنی ایفرٹ کرتا ہوں کہ جتنا ٹوٹل ہو سکے لاسٹ اووروں میں ہٹنگ کر کے۔ آپ نے سیریز میں دیکھا ہوگا انگلینڈ کی، مجھے ارلی اوورز ملے ہیں، زیادہ اوور ملے ہیں، 20-25 اوور ہی ملے، اور الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رنز بھی کیے ہیں، دونوں میچوں میں 50 کیے ہیں، تو میرے لیے مشکل نہیں ہے، مجھے بلکہ وہ بھی ایزی ہے، کیونکہ آپ اوپر سے نیچے آئیں گے پھر ہٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے، نہ کہ ایک دم سے جا کے لاسٹ اووروں میں ہٹنگ کرنا۔ کوشش یہ کرتا ہوں جو بھی رول دیتے ہیں اس کے مطابق کھیلوں، اور آپ دیکھیں گے جس چیز کے لیے مجھے اس ٹیم میں رکھا گیا ہے اور میرا رول ہی ہے ہٹنگ کرنا، اور ڈیفیکلٹ تو نہیں ہے، باقی جو میری نیچرل گیم ہے وہ اپنی گیم کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری جو پرفارمنس ہے، جو میرے رنز ہیں، وہ ٹیم کے لیے جو فائدہ مند ہو سکے میں اتنی کوشش کرتا ہوں، بلکہ بہت زیادہ اپنی ایفرٹ کرتا ہوں کہ جتنا ٹوٹل ہو سکے لاسٹ اووروں میں ہٹنگ کر کے۔ آپ نے سیریز میں دیکھا ہوگا انگلینڈ کی، مجھے ارلی اوورز ملے ہیں، زیادہ اوور ملے ہیں، 20-25 اوور ہی ملے، اور الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رنز بھی کیے ہیں، دونوں میچوں میں 50 کیے ہیں، تو میرے لیے مشکل نہیں ہے، مجھے بلکہ وہ بھی ایزی ہے، کیونکہ آپ اوپر سے نیچے آئیں گے پھر ہٹنگ کرنا آسان ہوتا ہے، نہ کہ ایک دم سے جا کے لاسٹ اووروں میں ہٹنگ کرنا۔ کوشش یہ کرتا ہوں جو بھی رول دیتے ہیں اس کے مطابق کھیلوں، اور آپ دیکھیں گے لاسٹ میرا جو کیریئر ہے کرکٹ کا، وہ ایز اے اوپنر اسٹارٹ ہوا تھا، تو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ نمبر 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، مجھے کنڈیشن کے حساب سے یوز کرتی ہے مینجمنٹ، کوچنگ، جو ہمارے کیپٹن ہے سرفراز بھائی، وہ کنڈیشن کے حساب سے یوز کرتے ہیں۔ آپ میچز سیریز میں بھی دیکھا ہوگا کہ لاسٹ اوور رہتے ہیں تو 2-3 آؤٹ ہوئے ہیں تو پھر مجھے 4 پہ بھی بھیج دیا، 5 میں بھی، وہ نمبر نہیں دیکھتے، کنڈیشن جو دیکھتے ہیں میچ کی، اوورس کتنے باقی ہیں اس حساب سے یوز کرتے ہیں۔
یہ تھے پاکستانی کرکٹر آصف علی۔ ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر، جہاں اسپین کے شہر اندلس کے نزدیک ایک قدیم شہر مدینۃ الزہرا سے متعلق سٹوری موجود ہے۔ یہ شہر محض 70 برس آباد رہا۔ یہ شہر کس نے آباد کیا اور کیوں اتنی جلدی اجڑ گیا، یہ پڑھنے کے لیے آپ کو آنا ہوگا bbcurdu.com پر۔ پشتو موسیقی کے کئی رنگ ہیں اور اس کا ہر رنگ نرالا ہے، لیکن اب پشاور کے کچھ نوجوان پشتو موسیقی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسے جدید ریپ موسیقی کا تڑکا لگا کر ایک نئے رنگ میں پیش کر رہے ہیں. This is echo what you got. UDEB been gone for too long, but I know you can feel me breathing fire like a dragon eating raps for the day that you must. ہمارے بینڈ میں بیسکلی ہم تین ممبرز ہیں، ایک میں ہوں شاہکار عالم خان، شمائل عالم خان ویسٹ بیٹس،
اور تیسرا ممبر جو ہے وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کا نام ہے مصطفیٰ کمال، پارٹی ریکر. ہمارا بینڈ ہے 42 پختون کور، اس میں ہم کرتے ہیں پشتو ریپ، انگلش ریپ اور ہپ ہاپ.
ہم بچپن سے انگلش سانگز اور یہ سنتے تھے، تو جب ہم نے ریپ سنا تو ہم بڑے انسپائرڈ ہوئے، تو 2004-05 میں ہم نے اسٹارٹ کیا ریپنگ، لیکن اس ٹائم انگلش میں ہم کر رہے تھے.
ہم نے کہا کہ ہم اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کریں، پشتو کو اور آگے لائیں، تو ہم نے پھر پشتو ریپ اسٹارٹ کر دیا. کافی لوگ اپوز کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پشتو میں ریپ آ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے مین اسٹریم میوزک اس کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کر سکے، اور اس میں اگر ہم میسیج لائیں اور وہ بھی پشتو میں، تو آبویسلی وہ زیادہ اسپریڈ ہوگا اور زیادہ لوگ کنیکٹ کریں گے اس سے. انگلش ہمیشہ ہماری میوزک کا پارٹ رہا ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ انگلش کے تھرو ہم براڈر آڈینس کو ہم پہنچ سکتے ہیں. ہماری ایز سچ کوئی نہیں ہے فیملی بیک گراؤنڈ میوزک میں، ہم خود ہی بھی، بلکہ میں بھی الیکٹریکل انجینئر ہوں، میرا بھائی آرکیٹیکچرل انجینئر ہے، اور مصطفیٰ جو ہے اس نے بی ایم بی اے کی ہے.
پشتو ریپ ہم نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا، ہم پائیونیئرز ہیں پشتو ریپ کے، کیونکہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے لیے کوئی فوٹ پرنٹ کچھ بھی نہیں تھا، یا ہم کسی کو لک اپ کرے کہ یار ہم یہ بندہ کر رہے اس کو ہم اچھا بلڈ کر لیا، اس نے ایک بات سیٹ کی ہے، ہمارے ساتھ وہ بات شاید کچھ بھی نہیں تھا اس طرح.
ہمارے ویڈیوز ہمارے ساری فیملی نے دیکھی ہے، ہمارے گاؤں میں جو ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہیں ساری ویڈیوز، اور سب جانتے ہیں، ہمارے ابو نے بھی دیکھی ہے. کافی مرتبہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ہمارے ابو چینلز چینج کر رہے تھے اور بیچ میں کی انٹرویو آ گئی، پھر مجھے بلایا کہ ذرا یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. پہلے پوسٹ کیا تھا انہوں نے ہمارے ابو نے، لیکن اب سپورٹ کرتے ہیں وہ.
اور اب سامعین کی آرا پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو عبداللہ فاروقی کا سلام. کرکٹ ورلڈ کپ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایک سامع عبد المجید دشتی نے حکومت سے اپنا شکوہ یوں بیان کیا ہے.
وفاق نے بلوچستان کو آج معاملے میں نظر انداز کیا ہے. بلوچستان کے باصلاحیت اور ذہین کھلاڑیوں کو قومی ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا، جبکہ بلوچستان میں قابل اور باصلاحیت کھلاڑیوں کی کوئی کمی نہیں. بلوچستان کے قابل اور ذہین کھلاڑیوں کو اولمپک گیم کرکٹ قومی ٹیم میں شامل کیا جائے. قومی کرکٹ ٹیم میں ایک بھی بلوچستانی کھلاڑی شامل نہ ہونا انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے. کیا پورے 72 سالوں میں ایک بھی قابل یا باصلاحیت کھلاڑی بلوچستان میں موجود نہیں؟
صوبہ بلوچستان کے ضلع کیت سے ایک اور سامع جہازیب ناصر اپنے ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی توجہ تعلیم جیسے اہم شعبے کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں.
جب تک ان کی حکومت آئی ہو، اب 9 مہینہ ہونے کو ہے، کوئی بھی ایسی سنجیدگی ظاہر نہیں کی ہوئی ہے جس سے ہماری تعلیمی بہتری ہو. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کابینہ سے مل بیٹھ کر ہمارے تعلیمی بہتری لائے، ریفارمز لائے. اس کو چاہیے کہ بلوچستان میں موجود ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کرے.
بلوچستان کے بعد صوبہ سندھ کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے خاتون مرجان فاطمہ کا کہنا ہے کہ بی بی سی نے اپنی ایک خبر میں جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے.
میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا ام رباب چانڈیو جو ہیں ان کے حوالے سے، صرف وہ بینگ اے گرل جو ہے وہ آپ کو ایک کر رہی ہے، تو جو ہے آپ صرف اسی کا موقف سن رہے ہیں کیونکہ وہ شی از اے لیڈی، اور وہ پھر کسی پہ بھی اٹھ کے کسی بھی شریف انسان پہ جس کا نہ قصور ہو نہ کچھ اس پہ کچھ بھی بول دے، پر صرف اس لیے کہ وہ ایک گرل ہے اور وہ فائنینشلی اتنی ساؤنڈ نہیں ہے، تو آپ صرف اسی کو ہی یس کر رہے ہیں. تو یہ بڑا پینفل ہے. کم سے کم ہم بی بی سی کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے کہ بی بی سی تو بڑی جو ہے بیلنسڈ ایک اپروچ رکھنے والا نیوز چینل ہم سمجھتے ہیں.
تو اس کا جواب حاضر ہے مرجان فاطمہ, اور یہ جواب دے رہے ہیں بی بی سی کے قائم مقام ایڈیٹر آصف فاروقی.
دیکھیے مرجان, اگر آپ نے وہ انٹرویو غور سے سنا ہو تو جن صاحبان کا آپ نام لے رہی ہیں ان کا نام اس سٹوری میں ہماری کہیں پہ بھی مینشن نہیں ہے. تو رائٹ ٹو ریپلائی کا جو اصول ہے وہ وہاں پہ لاگو ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی کا نام لیں. تو ہم نے ان لوگوں کا نام اس میں سے نکال دیا تھا جن کو ام رباب نے ایکیوز کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سٹوری جو تھی یہ اس کیس کے بارے میں نہیں تھی یا ان الزامات یا اس کے بارے میں نہیں تھی, یہ سٹوری تھی اس لڑکی کی اپنی سٹرگل کے بارے میں, انصاف کے حصول کے لیے جو وہ کوشش کر رہی ہے. وہ ایک انسپریشنل سٹوری تھی کہ آپ اگر اکیلی بھی ہیں, خاتون بھی ہیں, ینگ بھی ہیں, اس کے باوجود آپ سٹرگل کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں, تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اٹ واز اباؤٹ دیٹ.
چلیں اب صوبہ خیبر پختونخوا چلتے ہیں, جہاں ضلع طورغر سے ایک سامع نظر محمد انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان آنے کی دعوت دے رہے ہیں.
میرا پیغام ہے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے. میں سب سے پہلے تو اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسے اپیل کرتا ہوں کہ یہ مسئلے ختم کر دو, یہ نام نہاد دیوالی برلن جو ہے اس کو گرا دو, اور اس علاقے میں ہماری سرسوں کے ساگ اور جوار کی روٹی کی یہ دعوت قبول کر کے پاکستان کے دورے پہ آ جاؤ. ہماری اس علاقے میں جو ہے نا آپ کے بہت بدھا کے بہت مقدس مقامات ہیں. اس طرح دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور یہ خون بہت بہ چکا ہے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان بھر سے لینڈ لائن کے ذریعے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-222-75 یعنی 0800-222-75. اسی کے ساتھ ہی عبداللہ فاروقی کو اجازت دیجیے.
عید کے موقع پر ہر گھر میں روایتی کھانے اور پکوان بنتے ہیں, لیکن شاید بہت کم گھرانے ایسے ہیں جہاں حلوہ پوری بنتی ہے. یہ کیسے بنتی ہے, سنیے آسیہ خاتون سے.
عید کے موقع پہ ہم اسپیشل حلوہ پوڑی ہم بناتے ہیں. یہ ہمارا کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. ہماری نانی اماں مما یہ سب بناتے چلے آ رہے ہیں, ہم نے اپنی مما سے ہی سیکھا ہے. ہمارا کلچر بھی ہے کہ ہمارے پورے پنجاب میں پاکستان میں یہ حلوہ پوڑی بنایا جاتا ہے خوشی کے موقع پہ. پوڑی بنانے کے لیے ہم پہلے ایک پین میں ہم میدہ لیتے ہیں, اس کو ہم آہستہ آہستہ گوندیں گے, پھر اس میں ہم تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کرتے ہیں, پھر ہم اس کو نکڑائی میں تلتے ہیں ہلکا براؤن. حلوہ بنانے کے لیے ہم ایک پین میں ایک کلو سوجی لیں گے, اس میں آدھا کلو ہم آئل یا گھی ڈالیں گے, تو اس کو ہلکی آنچ پہ آہستہ آہستہ چلائیں گے. سوجی براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں پانی چینی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں دودھ بھی ایڈ کریں گے.
سیربین یہاں اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک, پروڈیوسر نازش فیض, اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق. نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے ساتھ سہیل سے.
افریقی کونسل نے سوڈان کی رکنیت معطل کر دی ہے. کونسل کے حکام کا موقف ہے کہ بحران سے نکلنے کا یہ واحد حل ہے. سوڈان کی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ پیر کو ہونے والی پرتشدد کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 50 مظاہرین کی ہلاکت ہوئی. جرمنی کی ایک عدالت نے سیریل کلر نیلز ہوگل کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. 42 سالہ نیلز ہوگل نے دوران ملازمت غلط انجیکشن لگا کر 85 مریضوں کی جان لی تھی. ڈی ڈے کے 75 برس مکمل ہونے کے دوسرے دن کی یادگاری تقریبات میں شرکت کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نارمنڈی میں موجود ہیں. یہ تقریبات دوسری عالمی جنگ کے دوران اس اہم پیش رفت کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنئی میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں دو اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.